نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. سجدہ سہو کا مسئلہ عام طور پر یہ پیش آتا رہتا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ بوقت ضرورت مسئلے کے مطابق پھر عمل کر لیں. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بعد میں بعض لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے رکوع نہیں کیا اور فلاں صاحب سجدے میں چلے گئے. اول تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو پتہ نہیں چلتا کہ بھی اگلے جو ہیں وہ رکوع میں گئے ہوئے ہیں یا اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی باہوش و حواس نماز پڑھنی چاہیے. اگر غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، ہو جائے تو اگلے نمازیوں کو دیکھیں، اور جو نمازی کھڑے ہوئے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ جو مثلا بیٹھ گیا تو اس کو کسی طرح سے اشارہ کر دے، معمولی سا ہاتھ کا کوہنی لگا دے تاکہ وہ اس کی آنکھیں کھل جائیں، اور کھل کر پھر وہ اور نمازیوں کے مطابق عمل کر لے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی جب امام کے پیچھے نماز کی نیت باندھتا ہے تو گویا جو نیت امام کی وہ مقتدی کی. اب امام جو کچھ کرے وہی مقتدی کو کرنا چاہیے، سب سے آسان صورت تو یہ ہے. لیکن یہاں بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، امام بھی انسان ہے، غلطی ہو گئی اور بجائے اس کے کہ تحیات میں بیٹھتے کھڑے ہو گئے. تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو رکعتیں یعنی چار رکعت والی نماز ہیں اس میں دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا واجب ہے، اور چوتھی رکعت میں اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے. سمجھ رہی؟ یعنی دونوں کی حیثیت الگ الگ ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب واجب چھوٹ جائے تو واجب کی تلافی سجدہ سہو سے ممکن ہے، اگر فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس لیے تراوی کے اندر اگر دوسری رکعت میں امام کھڑا ہو جائے اور پیچھے نمازی اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہیں تو امام کو پلٹنا چاہیے اور آ کر بیٹھ جائے، اگر نہیں بیٹھے گا نمازی نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرض قاعدہ رہ جائے گا. کیونکہ ہر دو رکعت ہم جو پڑھتے ہیں تراویح میں تو یہ دوسری رکعت کا جو قاعدہ ہے التحیات والا، یہ بیٹھنا فرض ہے. تو اگر فرض چھوٹ جائے گا نماز میں تو نماز ہوگی ہی نہیں. لیکن جب چار رکعت کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دوسری رکعت میں جو التحیات میں بیٹھنا ہے یہ واجب، اور واجب اگر رہ جائے یعنی بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو اب کھڑے ہونے کے بعد امام کو واپس نہیں پلٹنا چاہیے، اس لیے کہ کھڑا ہونا تو فرض ہے تیسری رکعت کے لیے اور بیٹھنا واجب ہے. تو اعلیٰ سے اسفل کی طرف آنا یہ مناسب نہیں، اس لیے جب کھڑے ہو گیا امام تو اب کھڑا رہے، اب بیٹھے نہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امام تو اپنے مسئلے پر عمل کر رہا ہے اور مقتدی جو ہے وہ اس وقت ہوش میں نہیں، وہ بیچارے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بیٹھے ہی رہے. تو سب سے بہتر صورت، بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں آدمی کہ امام سے تو غلطی ہو گئی، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا، تحیات میں نہیں بیٹھے، لیا تھا ہم تو بیٹھے رہے کم سے کم. تو بھائی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نماز ہو جائے اور امام کی نہ ہو، اگر امام کی نہیں ہوگی تو آپ کی بھی نہیں ہوگی، اور جب امام کی نہیں ہوگی تو آپ کی کیسے ہو جائے گی. اس لیے اس طرف خاص طور پر دھیان رکھنا چاہیے کہ جب چار رکعت کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس میں دوسری رکعت میں التحیات میں بیٹھنا یہ واجب ہے. اگر کسی وقت یہ واجب چھوٹ جائے یعنی التحیات میں بیٹھے ہی نہیں بلکہ کھڑا ہو جائے امام، تو بعد میں ایک آدھ مرتبہ اضطراری طور پر تو یقیناً کوئی نہ کوئی اللہ اکبر کہہ دے گا، لیکن پھر امام کو مجبور نہ کریں کہ وہ بیٹھے التحیات میں، بلکہ کھڑا ہو گیا تو ٹھیک اب اس کو کھڑا رہنے دیں، بعد میں پھر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل ہو جائے گی. لیکن اگر تراویح میں ایسی صورت پیش آ جائے کہ امام بجائے بیٹھنے کے وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، اب امام کو مجبور کرنا چاہیے یعنی پیچھے لوگوں کو اللہ اکبر سبحان اللہ کہہ کر تاکہ امام آ کر بیٹھ جائے اور جو فرض ہے وہ پورا ہو جائے، ورنہ فرض نہ ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی. تو یہ صورت عام طور پر پیش آتی رہتی تھی، اس لیے میں نے اس کو عرض کر دیا. چنانچہ یہی صورت وتر میں بھی پیش آتی ہے کہ تیسری رکعت میں اللہ اکبر کہہ کے امام رکوع میں چلا گیا، اس میں سورہ وتر کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھی گئی، تو وہ بھی واجب ہے. اس لیے اگر رکوع میں چلا گیا امام تو آپ اسے مجبور مت کریں کہ وہ کھڑا ہو، آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی. ایک لطیفہ سن لیں، مسئلہ تو آپ نے سن لیا. لطیفہ یہ ہے کہ ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور نماز پڑھاتے ہوئے سورہ فاتحہ بھول گئے، یعنی آئے نماز پڑھے اللہ اکبر کہتے ہی الم ترا کیسا قال ربک شروع کر دی، پیچھے سے مقتدی نے کہا کہ اور الحمدو تو بہرحال نماز تو پڑھا دی امام صاحب نے فیر شیو کر کے, اور بعد میں ان سے کہا بھائی جس نے اور الحمدوں کہا تھا وہ نماز دہرا لے. تو اس نے کہا عجیب بات ہے, خود تو ساری سورہ فاتحہ چھوڑ گئے تو نماز ہو گئی, اور میں نے صرف اور الحمدوں کہا تھا تو نماز نہیں ہوئی. تو بات مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے غلط فہمی ہوتی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی نماز لوٹا لیں تو کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ خود تو تحیات پڑھی نہیں اور نماز ہو گئی, اور ہم بیٹھے رہے اس کے باوجود بھی نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے بھائی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, فرائض اور واجبات نماز میں کتنے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے. انشاءاللہ صبح فجر کی نماز کے بعد جو مسائل بیان ہوتے ہیں تو کل سے انشاءاللہ نماز سے متعلق مسائل بیان ہوں گے, جس میں فرائض اور واجبات اور سنتیں ان کو بیان کیا جائے گا. جب یہ ہمیں معلوم ہوں گے تو نمازوں میں غلطی کم سے کم ہوں گی, اور اگر غلطی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس کی تلافی صحیح طور پر ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. آج جس سوا پارے کی تلاوت کی گئی ہے, 16 پارا مکمل اور 17 پارے کا پاؤ. 16 پارے کی جو ابتدا ہے اس میں, تو اصل میں وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جو اصل میں 15 پارے کے آخری رکوع میں شروع ہوا تھا, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب شریعت نبی تھے, اور حضرت خضر کا جہاں تک معاملہ ہے ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تکوینی امور پر اللہ تعالی نے ان کو مامور کیا ہوا ہے. باقاعدہ صاحب شریعت نبی جو ہوتے ہیں وہ نہیں, بلکہ بعض تکوینی امور ہیں جو ان کے ذمے اور ان کی اللہ نے سپرد کیے ہیں, ان کو وہ انجام دیتے ہیں. ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس وقت دنیا میں بڑا عالم کون ہے, یعنی سب سے بڑا عالم کون ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا, جب صاحب شریعت نبی موجود ہو تو اس سے بڑھ کر کون عالم ہو سکتا ہے. لہذا انہوں نے اسی خیال کے تحت کہہ دیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی زبان سے اس قسم کے الفاظ کہے جو اس کی بڑائی پر پہنچتے ہوں, ختم ہوتے ہوں جملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ایک شخص موجود ہے. یہ نبی کی بڑائی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صاحب مجھ سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے علیہ باللہ. انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ اے رب العزت مجھے اس شخص کا پتہ بتائیے تاکہ میں اس سے جو علم مجھے نہیں آتا میں اس سے سیکھوں. اللہ تعالیٰ نے پتہ بتلا دیا. تو بلا شبہ شریعت کے اعتبار سے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا, لیکن تکوینی اعتبار سے جو علوم ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ناواقف ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو ساتھ لیا اور اس کی تلاش میں نکلے. بتا دیا گیا کہ اپنے ساتھ توشہ لے لو, اور وہ توشے دان میں جو ایک مچھلی بھنی ہوئی ہے, جب وہ مچھلی تمہارے توشے دان سے غائب ہو جائے گی تو وہی تمہاری منزل. اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے کے چل پڑے, چلتے رہے, کافی سفر طے کر لیا. ایک موقع پر ایک جگہ پر رکے, اور رک کر انہوں نے اس مچھلی کو کھایا جو توشے دان میں تھی. کھانے کے بعد اس کو واپس رکھا اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے. لیکن جب آگے بڑھے تو اب آگے بڑھنے میں دل نہیں لگ رہا. اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی بہت تھک گئے, سمجھ میں نہیں آتا کہ آگے کیوں دل نہیں چاہ رہا جانے کو, اور جگہ ایسا تو نہیں کہ پیچھے رہ گئی ہو. تو اس وقت اس ساتھی کو یاد آیا کہ ہم نے جہاں پر پڑاؤ کیا تھا, رکے تھے ہم, تو ہم نے جو مچھلی کھائی تھی تو باقی جو مچھلی تھی وہ تو سمندر میں چلی گئی تھی. تو کہا اللہ کے بندے وہی تو جگہ تھی جہاں ان صاحب نے ملنا تھا. چنانچہ واپس پلٹے, اور جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک صاحب لیٹے ہوئے ہیں چادر اوڑھ کر. ان سے سلام دعا ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے اس سے میں استفادہ کروں, وہ میں حاصل کر لوں. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ علم دیا تھا اور یہ وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں اور تکوینی امور سے یہ واقف نہیں ہیں، تو اس لیے جب کوئی بات ایسی ہوگی جس کا علم انہیں نہیں ہوگا تو چونکہ یہ صاحب شریعت ہیں اس لیے اس بات پر خاموش نہیں رہ سکیں گے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے اور میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا. قال له موسى هل اتبعك على من على ان تعلمني مما علمت رشدا، اللہ نے جو علم آپ کو دیا ہے تو میں آپ سے وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت خضر نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر سکو گے، یعنی جو امور میں اختیار کروں گا تو اس سے چونکہ آپ واقف نہیں ہیں اس لیے جب میں کوئی کام کروں گا آپ ضرور اس پر اعتراض کریں گے، آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا، انشاء اللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. تو حضرت خضر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیں لیکن آپ کوئی سوال نہیں کریں گے، یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو بتاؤں گا، آپ نے سوال نہیں کرنا. چل پڑے فانطلقا، دونوں چلے. حتی اذا رکیبا فی السفینہ، ایک کشتی میں سوار ہوئے دونوں کے دونوں، تو اس کشتی کو حضرت خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کہا کہ اخرقتھا لتقرق اہلھا، آپ نے اس میں سوراخ کر دیا تاکہ اس میں سوار جو ہیں وہ ڈوب جائیں. تو فوراً انہوں نے کہا کہ قال الم اقول انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو کہا لا تواخذنی بما نسیت، میں بھول گیا اس لیے مجھے اس بھول پر میری پکڑ مت کرو. چنانچہ فانطلقا، پھر دوبارہ چلے آگے. حتی اذا لقیا غلاما، ایک لڑکی کو دیکھا، حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا. فقتلہ، تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی چپ نہیں رہا گیا اور کہا کہ قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، تم نے بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، یہ تم نے بہت غلط کام کیا. حضرت خضر نے کہا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال ان سالتک شیئن بعدہا فلا تصاحبنی، اگر میں تم سے اب سوال کروں کوئی تو پھر تم مجھے اپنا ساتھی مت رکھنا، مجھے جدا کر دینا. قد بلغت من لدنی عذرا، اس وقت پھر جو ہے عذر مکمل ہو جائے گا. فانطلقا، پھر چلے دونوں کے دونوں. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، ایک بستی میں پہنچے اور بستی میں پہنچ کر ان سے انہوں نے چاہا کہ بھئی ہماری مہمانی کرو، ہم جو ہیں وہ مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے لہذا تم ہماری مہمانی کرو، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا بستی والوں نے کہ ہم تمہاری مہمانی نہیں کریں گے. فوجدا فیہا جدارا، تو وہاں انہوں نے دیوار کو دیکھا. یرید ان ینقض، یعنی انقریب وہ گرنے والی تھی. فاقاما، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، یعنی وہ گرنے والی تھی تو اس دیوار کو درست کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم عجیب آدمی ہو، یہاں کے لوگوں نے مہمانی ہماری نہیں کی، ہم ضرورت مند تھے ہماری ضرورت پوری نہیں کی، تو بجائے اس کے کہ تم کچھ اور معاملہ کرتے یہ دیوار گر رہی تھی اس کو تم نے ٹھیک کر دیا. اب چاہتے تو تم اجرت کے اندر ان سے مہمانی طلب کر سکتے تھے کہ ہمیں لاؤ کچھ دو. حضرت خضر نے فرمایا کہ ہذا فراق بینی و بینی، بس یہ میرے اور تمہارے درمیان اب فراق کا معاملہ ہے، جدائی ہے، یعنی اب ہم ساتھ اکٹھے نہیں چل سکتے. سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، البتہ جو معاملات پیش آئے ہیں میں اس پر آپ کو آگاہ ضرور کروں گا. یہ وہ امور ہیں، دیکھیے تکوینی امور کہلاتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو معلوم ہے یا اللہ تعالیٰ جس کو بھی ثبوت کر دیں. دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی تھے، اس لیے وہ خلاف شریعت کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتے. انہوں نے اپنا فرض ادا کیا کہ جب بھی کوئی غلط کام ہوا شریعت کے اعتبار سے اس پر انہوں نے روک ٹوک کی. لیکن چونکہ حضرت خضر علیہ السلام بھی تکوینی امور کو اللہ نے ان کو آگاہ کیا تھا, اس لیے وہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو معلوم نہیں ہے, مجھے معلوم ہے. اور اصل میں یہی وہ علوم تھے جو سیکھنے کے لیے اور دکھانے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تھا کہ آپ کا دعویٰ یہ درست نہیں ہے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں. اللہ تعالیٰ نے بہت سے امور ایسے ہیں جو پوشیدہ رکھے ہیں اہل علم پر بھی, یعنی ایک عالم پر وہ چیز پوشیدہ ہے دوسرے عالم کو معلوم ہے, اور دوسرے پر وہ دوسری چیز پوشیدہ ہے کسی تیسرے کو معلوم ہے. لِكُلِّ لِذِي فَضْلٍ فَضْلًا, ہر فضیلت والے پر اللہ نے ایک اور فضیلت والا دیا ہے. اس لیے کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا ہے میں تمام علوم کا اور تمام فنون کا ماہر ہوں, کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سلسلے میں ایک دوسرے پر فضیلت والے رکھے ہیں. تو بہرحال پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو جو ہے وہ ہماری اور تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی, لیکن میں ان کی جو تکوینی امور تھے اس میں کیا حکمتیں تھی اللہ تعالیٰ کی وہ تم پر واضح کر دیتا ہوں. اب جہاں تک کشتی کا معاملہ ہے جو میں نے توڑی تھی, تو اما سفینۃ فکانت لمساکین, یہ کشتی جو ہے وہ مساکین کی تھی, یعنی جن لوگوں کی تھی وہ بیچارے غریب لوگ تھے. یعملون فی البحر, اور ان کا جو روزگار تھا وہ اسی کشتی سے متعلق تھا, لوگوں کو سوار کرتے تھے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا کرتے تھے, تو اسی سے جو کچھ کرایہ ان کو ملتا تھا تو وہ اسی پر گزر بسر کرتے ہیں. فاردت ان اعیبها, میں نے چاہا کہ اس کشتی کو میں عیبدار کر دوں. وجہ یہ تھی کہ ہم جہاں جا رہے تھے وہاں کا جو بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا, اور اگر کوئی صحیح ظالم کشتی دیکھتا تھا تو اس کشتی کو وہ ضبط کر لیا کرتا تھا. اس لیے میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ جب وہ اس میں عیب دیکھے گا تو اس کو ضبط نہیں کرے گا. تو بظاہر ایک سوراخ یا ایک تختہ میں نے نکال دیا, لیکن وہ تختہ وہ دوبارہ جوڑ سکتے تھے, لیکن اگر ساری کشتی وہ ضبط کر لیتا تو اس کا نقصان ہو جاتا بیچاروں کا. اس لیے میں نے اس کشتی سے ایک تختہ نکال دیا تاکہ وہ کشتی عیبدار ہو جائے, میرا مقصد اس کو ڈبونا نہیں تھا. اور ایک کشتی سے وہ ڈوبتی بھی, ایک تختہ نکالنے سے جس جگہ کا نکالا تھا غالباً اس سے وہ ڈوبتی بھی نہیں. اس لیے میں نے چاہا کہ میں اس کو فارتو انعی بہا وکان وراءہم ملکن, کیونکہ دوسری طرف جو ہے ایک بادشاہ تھا. یا خذ کل سفینۃ غصبا, ہر کشتی وہ غصب کر لیا کرتا تھا جو صحیح سالم ہو. تو اس لیے میں نے پہلی حکمت یہ بیان کر دی. واما الغلام, اب جہاں تک اس بچے کا تعلق ہے جس کو میں نے قتل کیا, فکان ابواہ مومنین, اس لڑکے کے جو ماں باپ تھے وہ بڑے پکے مومن تھے, یعنی بہت نیک لوگ تھے. فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا, لیکن یہ لڑکا اگر بڑا ہو جاتا تو ان دونوں کو, دونوں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتے, اور یہ لڑکا جو ہے وہ حد سے تجاوز کرتا, کفر اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ان کو. یہ اندر در یعنی پوشیدہ تھی بات. تو فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا, تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ شر کو خیر سے تبدیل کر دیں, یعنی اس لڑکے ہی کو ختم کر دیا جائے. جب لڑکا نہیں ہوگا تو ماں باپ بھی ایمان پر قائم رہیں گے. وام الجدار, جہاں تک تعلق ہے تمہارا دیوار کا کہ میں نے دیوار ٹھیک کیوں کی, تو فرمایا فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ, شہر کے اندر دو لڑکے تھے ان کی یہ دیوار تھی, ان کا مکان تھا جس کی یہ دیوار تھی. اور وکان تحتہ کنز لہما, اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا. وکان ابوہما صالحا, اور ان لڑکوں کے جو ماں باپ تھے یہ بہت نیک آدمی تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا. اور ابھی اس خزانے کو ان لڑکوں نے حاصل نہیں کیا تھا, اگر یہ دیوار ٹوٹ جاتی تو نیچے سے خزانہ برآمد ہو جاتا, لوگ لوٹ کے لے جاتے. اس لیے میں نے اس دیوار کو دوبارہ صحیح سالم کر دیا تاکہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ ان لڑکوں کو ملے اور یہ لڑکے بالغ ہو جائیں گے, بڑے ہو جائیں گے, تو اس کے بعد پھر یہ خزانہ اپنا یہاں سے نکال لیں گے. تو ان کی حفاظت کی خاطر میں نے یہ کیا کہ اس دیوار کو میں نے دوبارہ صحیح کر دیا تاکہ نیچے جو خزانہ ہے وہ دوسرے لوگ لوٹ کر نہ لے جائیں. فاراد ربو کا یب لوگا اشدہما, تو اللہ نے چاہا کہ وہ دونوں لڑکے بالغ ہو جائیں, اپنی اس عمر کو پہنچ جائیں جس عمر میں کہ ان کو سمجھ آ جائے. وہ سخ رجا کنگا ہما, اور اپنے کنز کو، اپنے خزانے کو وہاں سے نکال لیں. رحمتا من ربک، یہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اور مہربانی کا معاملہ ہے. اصل میں بہت سارے معاملات تو ہمیں ظلم نظر آتے ہیں اللہ کی طرف سے بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے کہ کون سا معاملہ اس نے جو کیا ہے وہ کس لیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات جو بعض ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کہیں سیلاب آ گیا، کہیں لوگ ہلاک ہو گئے، کہیں تباہ ہو گئے، تو یہ بھی اصل میں اللہ کی رحمت پر ہی مبنی بات ہے. وہ ظالم کسی صورت میں نہیں. یہاں پر بھی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ ان واقعات سے عبرت پکڑ کر اپنے اعمال کو درست کر لیں، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاملات تو ہم سبھی کے خراب ہیں. جب خراب ہیں تو جس طرح کوئی اور تباہی کا مستحق، اس طرح ہم بھی مستحق. لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں بچانے کے لیے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں معاملہ، ان کے اوپر بیت جاتی ہے اور دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کر لیتے ہیں. اور اس میں بھی پھر ہر ایک آدمی کو عذاب دینا مقصد نہیں ہوتا، کسی کو درجات عالیہ دینے مقصود ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو درجات بڑے عطا فرما دیتے ہیں، شہادت کے رتبے عطا فرما دیتے ہیں بہت سارے، اور جن کو سزا دینی ہوتی ہے ان کو سزا بھی دے دیتے ہیں. کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر کون لوگ قابل سزا تھے اور کون درجات بلند کرنے کے لائق تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو جب کوئی معاملہ مصیبت کا آتا ہے تو اس میں جن کو سزا دینی مقصود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دے دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو بلند کرنا مقصود ہوتا ہے ان کو بلند بھی کر دیتے ہیں. واقعہ احد جو پیش آیا، غزوہ احد، اس میں قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہیں جو شہادت ملی ہے کیسے ملتی. یعنی تمہارے لوگ جو ہیں وہ 70 شہید ہوئے، اب بظاہر دیکھنے میں بڑے بڑے، یعنی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہید ہو گئے، اور شہادت بھی ایسی کہ اس نے یعنی اس طرح کیا کہ آپ کے کلیجہ نکال لیا، آنکھیں نکال لی، کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، جس کو مسلح کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے کی بات، کوئی اور غیر کی بات نہیں. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء کہلاتے ہیں. ہم جو خطبہ پڑھتے ہیں تو اس میں سید الشہداء حمزہ، حضرت حسن حسین سید الشہداء نہیں ہے. نوجوان جنتیوں جو ہوں گے، جنت کے جو نوجوان ہیں ان کے سردار. لیکن جہاں تک تمام شہداء کی سرداری کی بات ہے تو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھیے، ان کی آنکھیں نکال دی، ان کے کان کاٹ دیے، ان کی ناک کاٹ دی، ان کا کلیجہ نکال لیا، اور نکالنے کے بعد اس کو چبایا ہندن، بعد میں مسلمان ہو گئی وہ بھی، لیکن انہوں نے نظر مانی تھی. یہ تو ایک شخص جس کا نام حبشی تھا، اس نے، وہ غلام تھا ہندہ کا، اور کہا تھا اگر تو نے قتل کر دیا تجھے آزاد کر دوں گا. چنانچہ یہ تاک میں بیٹھ گیا، اور جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے، اس نے تاک کا نشانہ مانا، زہر میں بجھا ہوا پھل تھا نیزے کا، جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. اور بعد میں اس نے یہ معاملہ کیا کہ ان کی لاش کا مسلح کیا اور لے جا کر جو ہے وہ ہندہ کو دی سب چیز. تو بہرحال اب مسلمانوں کو اس پر کافی ہوئی کہ حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، اس کے علاوہ 70 مزید مسلمان شہید ہوئے، بڑے بڑے اکابرین. اللہ تعالیٰ نے تسلی یہی دی کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ. نہیں، یہاں پر یہ نہیں، بہرحال یہ بتایا گیا کہ دیکھو تم نے بھی ان کو زخمی کیا، انہوں نے تمہیں زخمی کیا، تم نے ان کو مارا، انہوں نے تمہارے لوگوں کو مارا، لیکن تمہارے مارے ہوئے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تم نے جن کو مارا وہ ہلاک ہوئے اور جہنم میں جائیں گے، اور تمہارے لوگ جو انہوں نے مارے وہ شہید ہوئے اور جنت میں جائیں گے. صحیح ہے نہیں؟ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت جن کو سزا دینی ہوتی ہے تو سزا بھی دلوا دیتے ہیں کسی کے ذریعے سے، اور جن کے درجات کو بلند کرنا ہوتا ہے ان کے درجات کو بلند بھی فرما دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بظاہر تو اس غلام کو قتل کیا یا دیوار کو ٹھیک کر دیا، لیکن اللہ رب العزت ہی حکمت ہے چونکہ خوب جانتے ہیں، اس لیے ان کو یہاں پر بیان بھی کر دیا کہ وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. یہ سارے باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بنا پر. ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتِ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ وہ تعویل ہے، وہ بیان ہے جس پر تم نے قدرت نہیں رکھتے تھے صبر کرنے. یعنی تم فوراً بول پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر خاموش رہتے تو ہمیں اور بہت ساری باتیں پتہ چل جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ سب اللہ تعالیٰ کی تکوین میں سے ہے، اور وہی زیادہ بہتر. جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, جو نہیں چاہتے تو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا قاعدہ بھی یہی ہے, بلکہ عربی زبان والوں کا یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز اللہ نے مبہم رکھی ہے اس کو تم بھی مبہم رکھو, اس چیز کی تحقیق تفتیش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. جیسے اصحاب کہف کا واقعہ اور دیگر بہت سے واقعات قرآن مجید کے, کہ آدمی اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہ جائے, بلکہ جو چیز مبہم ہے قرآن مجید نے مبہم رکھا اس کو تم بھی مبہم رکھو. اب یوسف زلیخا کے واقعہ ہی ہے, پورے قرآن مجید میں کہیں اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی یوسف اور زلیخا کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. لوگ اس میں لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں کہ ان کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی, اور بڑی دور دراز کی تعویلیں اور جناب اس قسم کے وہ چیزیں لے کے آتے ہیں. بلا شبہ اس میں بعض لوگوں کی رائے کہ ہو گئی, بات کی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے ہمیں بھی مبہم ہی رکھنا چاہیے. قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ بتا بھائی یوسف علیہ السلام کو شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, اس قسم کا سوال اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں کریں گے. تو جب ہم سے متعلق چیز نہیں ہے تو بلا وجہ ان چیزوں کے پیچھے پڑھنا کہ اب پوچھیں جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا, اللہ تعالیٰ کو پوچھیں گے تھوڑی تم سے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتاؤ, اور نہیں بتایا تو تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. جو چیز ضروری ہے ان کے پیچھے پڑھنا چاہیے, اور جو چیز ضروری نہیں ہے ان کے پیچھے خامہ خامہ آدمی نہ لگے. بہت سارے لوگ بڑی بحثیں کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, کیا مہینوں ان کو لگ جاتے ہیں بحثوں میں اور اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. فیصلہ کریں کیسے, کوئی اس کا فیصلہ ہے ہی نہیں. اس لیے ایسی چیزوں کی بحثوں میں ایسی چیزوں کے بارے میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ جن کا کوئی حاصل نہ ہو. آگے اللہ رب العزت نے سکندر ذوالقرنین جو ایک بادشاہ گزرا ہے, نیک صالح انسان تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو حکومت دی تھی وہ ایسی تھی کہ جب اس نے سفر کیا مشرق کی طرف تو اتنے آخر تک پہنچ گیا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سورج وہاں سے نکل رہا ہے, یعنی مشرق کی انتہا میں پہنچ گیا. اور اسی طرح جب مغرب کا سفر کیا تو اتنا آگے سفر کیا, اتنے آگے پہنچے وہ کہ ایسا لگتا تھا کہ سورج جہاں پر غروب ہو رہا ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس حتی اذا بلغ مغرب الشمس, قرآن مجید نے کہا, یعنی ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں محسوس ہوتا تھا کہ یہاں سے سورج نکل رہا ہے بالکل, اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں محسوس ہوتا کہ سورج غروب ہو رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ ان کی حکومت بہت بڑی تھی. طلوع اور غروب جہاں ہوتے ہیں لازمی بات ہے انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, لیکن ایک انتہا ضرور ہے کہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اس کے آگے کچھ نہیں. یاجوج ماجوج جو قیامت کے قریب نکلیں گے, بڑے فتین فتنے پھیلانے والے, اور لوگوں کا جو کچھ مال پانی سب چیزیں ہڑپ کر جائیں گے. تو جب یہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر یہ رہتے تھے, تو وہاں کے جو رہنے والے تھے انہوں نے سکندر ذوالقرنین سے یہ بات کہی کہ بھئی یہ یاجوج ماجوج ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں, اگر آپ سے ممکن ہو تو کوئی علاج ان کا کرو تاکہ یہاں نہ آیا کریں. تو سکندر ذوالقرنین بادشاہ نے یہ بات کہی کہ آئینونی بقوہ, بات یہ ہے کہ بھئی میرے پاس مال و دولت تو بہت ہے, میں بادشاہ ہوں, لیکن افراد میرے پاس نہیں ہیں زیادہ, لہذا قوت سے میری مدد کرو, تم افرادی قوت مجھے دو تو میں یہ کام کرا دیتا ہوں. چنانچہ جس جگہ سے وہ آیا کرتے تھے پہاڑوں کے درمیان اس نے ایک دیوار قائم کر دی جس کو سد ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اب وہ کہاں پر ہے یہ بھی ان مباحث میں سے ہے جس کا کوئی حاصل نہیں. بہت ساری دیواریں ہیں اور تاریخ دانوں نے بہت ساری دیواریں دریافت کی ہیں کہ یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن حقیقت اللہ ہی کے سپرد ہے کہ وہ کون سی دیوار ہے. لیکن بہت سی دیواریں موجود ہیں دنیا کے اندر, اور ان میں سے کوئی ایک دیوار وہ دیوار ہے جو سکندر ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی, اور تعمیر کرنے کا ایک مقصد تھا کہ وہ یاجوج ماجوج آبادیوں میں نہ آئیں تاکہ یہاں پر آ کر لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائیں. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو پھر اس وقت یہ باہر نکلیں گے, یعنی کوشش تو اب بھی کرتے ہیں وہ, اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ روزانہ آ کر دیوار میں سوراخ کرتے ہیں, جب تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو شام ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھا باقی کل, یہ کہہ کے واپس چلے جاتے ہیں. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ سوراخ کرتے کرتے جب پہنچیں گے تو کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کر دیں گے, انشاءاللہ کہیں گے. کل آپ نے انشاءاللہ کے بارے میں سنا تھا, تو انشاءاللہ کہہ دیں گے تو وہ سوراخ جہاں تک تھا وہیں رک جائے گا, اور دوسرے دن آ کر پھر وہ سوراخ کر لیں گے اور اس میں سے نکلیں گے. اور اس قدر تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیلیں گے ایسا محسوس ہوگا کہ ہر چڑھائی سے اترائی کی طرف نظر آئیں گے. جس طرح اونچی جگہ سے نیچے پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے, اس طریقے سے وہ ہر اونچی جگہ سے نیچے جگہ ایسے نظر آئیں گے کہ پھسلتے ہوئے نیچے آ رہے ہیں. بعض روایات میں کہا کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے قد ہوں گے, اور بعض نے کہا کہ ان کے کان اتنے بڑے بڑے ہوں گے, ایک کان نیچے بچھایا دوسرا اوڑھ کے سو گئے. اس قسم کی مخلوق بہرحال اللہ تعالی نے پیدا کی ہے. یہ فتنہ ہوگا جو ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, بے شک یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے. لیکن ہر شخص ہر چیز کی ایک انتہا ہے, ان کا ایک عروج ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ اس فتنے کو بھی ختم فرما دیں گے, یاجوج ماجوج بھی ختم ہو جائیں گے. تو بہرحال علامات قیامت میں جہاں پر اور دوسری علامات ہیں وہاں پر یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے. یہاں مختصر سا میں نے ذکر کر دیا کہ اس سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار قائم کی تھی, تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے. آگے اللہ رب العزت سورہ مریم شروع ہو جاتی ہے. سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر کیا, حضرت مریم کا ذکر کیا علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام کا, ذوالکفل کا, اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا ہے. آپ تیسرے پارے میں سن چکے ہیں کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے نظر مانی تھی اپنی بیٹی کو, اپنے حمل کو, جو بھی وہ حمل وضع ہوگا بیت المقدس کی خدمت کے لیے. تو پھر حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا حضرت مریم کو, اور وہاں پر حضرت مریم نے کو اللہ تعالیٰ نے جب رزق عطا فرمائے, جب کبھی زکریہ علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے تو دیکھتے کہ مختلف قسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں, وجد عندها رزقا, مختلف قسم کے پھل اور فروٹ وہاں پر رکھے ہوتے تھے. تو پوچھتے تھے انا لکی ہاجا, یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس, تو میں تو لایا نہیں. تو وہ کہتی تھی قالت ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کے پاس سے آئے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ جسے چاہے بے حساب عطا فرمائے, بے موسم کے پھل بھی عطا فرما سکتا ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب بے موسم کے پھل دیکھے تھے, ہنالک دعا زکریہ ربہ, تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا میں مشغول ہو گئے کہ اللہ میری عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی, بوڑھا ہو گیا, لیکن میرے کوئی اولاد نہیں. آپ جب بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو میرا بھی موسم تو نہیں ہے پھل کا, لیکن آپ چاہیں تو عطا کر دیں. اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذکر فرمایا, قال ربی انی واہن العظم منی واشتعل الراس شیبا, اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرے بال سفید ہو گئے, ولم اکن بدعائک ربی شقیا, لیکن میں آنکھ سے مایوس نہیں ہوں. دعا کرنا ہمارا کام ہے, قبولیت اللہ کے پاس ہے, وہ قبول فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی. فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب, اپنے بڑھاپے کا بھی ذکر کیا اور ساتھ میں کہا کہ وکانت امراتی عاقرہ, میری جو بیوی ہے وہ بھی بانج ہے, اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی اور عمر بھی ایسی ہو گئی ہے اس کی کہ اولاد ہونا بظاہر ممکن بھی نہیں, لیکن فہب لی من لدنک ولیا, آپ اپنے پاس سے کوئی میرا ولی عطا فرما دیں, اولاد عطا فرما دیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب, جو میری اور آل یعقوب کی جو ہے وارث ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی وارث نہیں ہوتا مال و دولت کا, یہ سمجھ لیجئے. یہاں وراثت سے مراد وراثت علمی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم انبیاء اپنی وراثت جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتی ہے, ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا. البتہ انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء ہوتے ہیں, اور لازمی بات ہے کہ وہ علم کے وارث ہوتے ہیں, جو علم وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. اسی طریقے یہاں بھی جو یرثنی کا کہا ہے, تو یہاں پر وراثت مال کی مراد نہیں ہے, بلکہ اس علم کی جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا. اور آل یعقوب سے اور زیادہ اس کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی, تو اب پہلے تو دعا مانگتے رہے, جب اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے اولاد ہوگی تو اب کہنے لگے قال ربی انا یکون لی غلام, میرے کیسے بیٹا ہوگا اللہ, وکانت امراتی عاقرا, اور میری بیوی تو بانجھ ہے. اللہ نے فرمایا قال کذلک, ایسا ہی ہوگا, ہمارا حکم ہے اصل چیز تو. قال ربک ہو علی حین, ہم پر یہ سب آسان ہے, ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا, کیا تم پہلے سے موجود تھے؟ جب تم موجود نہیں تھے, تمہارا وجود ہے دنیا کے اندر, تو اب جو موجود نہیں ہے وہ بھی آ جائے گا, اس کو بھی وجود بخش دیں گے, اس لیے اس پر حیرت نہ کریں. کہنے لگے اچھا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی عطا فرما دیجیے جب میری اولاد ہو, کیسے پتا چلے کہ ہاں بھائی میرے یہاں اولاد ہونے والی ہے؟ فرمایا کہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا, تین رات تم کلام نہیں کر سکو گے, بات نہیں کر سکو گے کسی سے. چنانچہ ایسا ہی ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرما دیے. اللہ تعالیٰ نے بیچ میں سارا معاملہ چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ لو, یعنی نبی بھی بنا دیا. صرف یہی نہیں کہ اولاد عطا فرمائے زکریا علیہ السلام کو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جو نبی بھی بنا دیے گئے. آگے اللہ تعالیٰ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا, تو حضرت مریم یہ وہی ہیں جن کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. اللہ نے دیکھیے ان کی وجہ سے ان کو اولاد عطا فرمائی, اور خود حضرت مریم کا معاملہ کیا ہوا کہ جب بالغ ہو گئیں, جوان ہو گئیں, تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن اپنے گھر میں انہوں نے ایک پردے کی جگہ نہانے کے لیے تشریف لے گئیں. فاتخذت من دونہم حجابا, حجاب پردہ جہاں پر تھا وہاں پر. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا, حضرت جبریل امین انسان کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے, ایک دم ڈر گئیں, گھبرا گئیں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تم سے, خدا کا واسطہ دیتی ہوں تمہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, اگر تم متقی ہو, یعنی جو بھی ہو تو اگر تقوی والے ہو تو اور بھی زیادہ ضروری ہے. تو انہوں نے کہا, بعض نے فرمایا کہ جبریل امین تو چونکہ فرشتے تھے, وہ تھوڑا سا اللہ کا واسطہ جب انہوں نے دیا تو فوراً پیچھے ہٹ گئے تھوڑا سا, لیکن گئے نہیں, اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. قال انما انا رسول ربک, کہا کہ میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, اور کیوں بھیجا گیا ہوں؟ لأحبلک کہ غلام زکیہ, تاکہ تمہیں ایک لڑکا دوں. اس سے پتہ چلا کہ کسی کی بس میں نہیں ہے لڑکا لڑکی دینا. اللہ تعالیٰ جب کسی کو حکم دے کہ جا کر تم جو ہے وہ اس کے گریبان میں پھونک دو, تو یہ نفخ, یہ پھونک جو ہے سبب بنی ولادت کی. اللہ تعالیٰ کا حکم اصل چیز ہے. تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس تاکہ تمہیں لڑکا دوں. اب لازمی بات ہے کہ اس کی نسبت انہوں نے اپنی طرف کی, دیا تو اللہ تعالیٰ نے, لیکن چونکہ ظاہری سبب یہی تھے, اس ظاہری سبب کی بنا پر ولادت یعنی حمل ٹھہرا حضرت مریم کو. تو حضرت مریم نے کہا انا یکون لی غلام, میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر, حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک بھی نہیں آج تک. ولم اک بغیا, اور نہ ہی میں کوئی بدکارا ہوں. قال کذلک, کہا ایسا ہی ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا. قال ربک ہو علی حین, اللہ پر یہ ایسا کرنا آسان ہے. اور ولی نہ جالا ہوں آیت للناس, اور ہم یہ چاہتے ہیں تاکہ تم لوگوں کے لیے نشانی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کسی کے ذریعے بھی کر سکتا ہے. دیکھیے یہ جو زلزلہ آیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار مختلف طریقوں سے کیا. ابھی آج ہی کے اخبار میں ہے نا کہ تین سالہ بچی نو دن کے بعد, لوگ کہتے ہیں صاحب تین دن تک جی سکتا ہے آدمی, اور پانی کے بغیر چار دن تک, اور کھانے کے بغیر تین دن تک. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو کھلانا پلانا تو ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو اپنے پاس سے کھلاتے پلاتے رہیں, ایک مہینے بعد بھی زندہ نکل سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے. تو نو دن کے بعد, اور دیکھیے کمال ہے, ہمارے ہاں تو پتہ نہیں ایسے بچے ہوں گے بھی کہ نہیں, ایک نو سال کا بچہ, ایک سات سال کی بچی, اور ان کی گود میں ایک سات مہینے کی بچی. ان کے ماں باپ دنیا میں ختم نہیں ہیں. وہ بچے 7 کلومیٹر پیدل چل کر پہاڑی علاقوں سے آ کر کہتے ہیں کہ صاحب ہماری بہن ہے, تین سال کی بچی زندہ ہے اس کو نکال لو. کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں اسی چیز نے کہ 9 دن کے بعد جو ہے پھر وہ گئے اور جا کر اس بچی کو نکالا, اس کے جسم پر کوئی خراش تک نہیں. جہاں بڑے بڑے پہلوان جو ہیں سورما بےچارے نہ نکل سکیں, وہاں اللہ تعالیٰ دیکھیے ایسے بچوں کو جو بالکل معصوم. تو اللہ تعالیٰ اپنے عجائبات اور مظاہر قدرت کے دکھلاتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, البتہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ذریعے سے اپنی قدرت کا اظہار کریں. وکان امرم مقضیہ فحملت ہو, چنانچہ حمل ٹھہر گیا, اور جب حمل حاملہ ہو گئی تو اس کی مدت جب مکمل ہو گئی, فن تبدت بھی مکان قصیہ فاجا المقاب علاج نخلا, گھر سے نکلی ایسی جگہ پر پہنچ گئی کہ جہاں پر ایک کھجور کا تنا تھا خشک, وہاں آ کر بیٹھ گئی. قالت یا لیتنی مت قبل حاضر, اب تنہائی ہے, کوئی قرب و جوار میں نہیں ہے, نہ کوئی عورت نہ کوئی اور انسان. تو اس وقت افسوس کے ساتھ جو جملہ زبان سے نکلا وہ یہ, یا لیتنی مت قبل حاضر, کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی. وکنت نسیم منسیا, اور دنیا میں میرا وجود ہی نہ ہوتا, بھول چکے ہوتے لوگ کہ کوئی تھا. یعنی تکلیف کے اندر اور حسرت اور یاس کی کیفیت کے اندر یہ جملہ زبان سے نکلا. حضرت جبریل امین سامنے تو نہیں آئے, لیکن فنا داہا من تحتیہا, اوٹ میں سے انہوں نے پکارا, اللہ تحزنی, غم مت کو کرو, قد جعل ربو کی تحت کی سریہ, تم غم مت کرو, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طے شدہ نظام کے تحت ہو رہا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی قدرت کو دکھلانے کا سبب بنا دیا ہے, اس لیے تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سی علی کی وجہ نخلت تو ساکت ہے, فرمایا کہ یہ جو درخت ہے بظاہر بالکل ٹنمن ہے اور اس پر کوئی درخت کچھ نہیں ہے, اس کو تم ہلاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر ہلائی بھی دے سکتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کچھ بڑھو کر کرو, کچھ نہ کچھ تم کرو گے تو کچھ نہ کچھ ہوگا حاصل, ورنہ اس درخت کو ہلائے بغیر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھجور نہیں دے سکتے. حضرت مریم نے اس درخت کو ہلایا, ہلاتے جو ہے وہ تازہ کھجوریں اوپر سے جھڑی, اور تازہ کھجوریں انتہائی مفید ہوتی ہیں ایسی عورت کے لیے, خاص طور پر چونکہ گرم تر ہوتی ہیں. اور کہا کہ کھاؤ, فکلی وشربی وقر آئینا, کھاؤ پیو اور اپنے بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو. یعنی اللہ نے بیٹا بھی دے دیا, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, اور کھانے پینے کی کہاں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پانی بھی اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیا وہیں پر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھجور کے درخت سے کھجوریں بھی تازہ ان کے پاس آ گئیں کہ جن کو کھا سکتی تھی وہ. چنانچہ ان کو کھائے اور کہا کہ فکلی وشربی, کھاؤ اور پیو. ترتیب اللہ نے دیکھی ایسی کی کہ کھاؤ اور پیو. بات یہ ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو پانی ضرور لا کے رکھتا ہے لیکن پیتا بعد میں عام طور پر, اس لیے فکلی پہلے کھانے کا کہا اور کہا وشربی پیتے بھی رہو. وقر آئینا, اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا بھی کرو. اب اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے کہ وقت گزر گیا, بعض روایات میں آتا ہے کہ 40 دن جب گزر گئے, یعنی نفاس کی جو مدت ہے زیادہ سے زیادہ کہ وہ گزر گئی, اب اس بچے کو گود میں لے کر یہ اپنے محلے میں آئیں, اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ جب تم محلے میں پہنچو گی تو لوگ تم سے پوچھیں گے, فقولی انی نظرت للرحمن صوما, تو تم کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر رکھی ہے, اور تم روزہ بھی رکھ لینا تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو. اور فرن اکلم علیما انسیا, میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی, یعنی خاموشی کا اشارہ کر دینا. وہاں اس زمانے میں چونکہ یہ رواج تھا کہ خاموشی کا بھی روزہ ہوتا تھا, شریعت محمدیہ میں نہیں ہے لیکن اس شریعت کے اندر خاموشی کا روزہ ہوتا تھا باقاعدہ. حضرت مریم جب وہاں پہنچی اور لوگوں نے جو ہے وہ اعتراضات کیے, فاتت بھی قومہ تحملو, اپنی قوم کے پاس آئیں اس حال میں کہ اس بچے کو اٹھائے ہوئی تھی گود میں. قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا, اے مریم تو نے تو بہت ہی غلط کام کیا ہے. یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, بعض نے کہا کہ اس سے مراد ہارون علیہ السلام نہیں ہے بلکہ ان کے بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا, اور اگر ہارون علیہ السلام بھی مراد ہوں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یا اخت ہارون, ماں کا نام وہ کم راس ہو وہ ماں کا نا تم منہ کی بغیا, نہ تمہارے باپ جو ہے وہ غلط آدمی تھے اور نہ تمہاری ماں کوئی فاحشہ عورت تھی, تو تو انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ فاشارت الیہ, اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو اس لڑکے سے. قالوا کیف نکلم من کان فی الوادی صبیا, جو بچہ جو ہے ابھی انگوٹھا چوس رہا ہے گود میں ہے تمہارے, یہ کیا بتائے گا؟ اب یہ باتیں کر رہے تھے, قال ابن عبداللہ, وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے. یعنی بعض روایات میں آتا ہے کہ دودھ پی رہے تھے ماں کا تو فوراً دودھ چھوڑ دیا اور فوراً کہا کہ قال ابن عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. اس سے یہ بھی بتا دیا کہ مجھے خدا مت بنانا. عیسائیوں نے یہی کیا کہ سب سے پہلے جس بات کی تردید کی تھی کہ میں خدا نہیں ہوں, خدا کا بندہ ہوں, اگرچہ میری پیدائش ایسی ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا, لیکن مجھے خدا مت سمجھ لینا, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو اس سے سب سے پہلی بات یہ کہی تھی, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنایا. اس کا مطلب ایسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی میں تھے, یعنی گارے اور مٹی میں. تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کی قدرت میں اور اس کے علم میں یہ بات ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے اور صاحب کتاب بھی, یعنی میں کتاب بھی دیا جاؤں گا اور نبوت بھی مجھے عطا کی جائے گی. یہ مطلب وجہ عالنی مبارکن اینما کن, اور اللہ تعالی نے مجھے بابرکت بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا, ما دمت حیا, جب تک میں زندہ رہوں. اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز زکوٰۃ وغیرہ کے قوانین پچھلی قوموں میں بھی تھے. اب بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اپنا گھر نہیں بنایا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں بنایا کبھی بھی, ہمیشہ بغیر گھر کے رہے. تو بھی جس کا گھر ہی نہ ہو تو اس پر زکوٰۃ کیا واجب؟ تو یہ مطلب نہیں تھا کہ زکوٰۃ, مطلب اگر مال ہو تو زکوٰۃ دو. یہ احکام ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں. اب احکام تو سب کے پاس ہے, اب جس کے پاس ہے وہ زکوٰۃ دے گا, جس کے پاس نہیں ہے نہیں ہے, لیکن زکوٰۃ کے احکام تو اپنی جگہ پر ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز بھی پڑھوں اور اگر مال ہو تو میں اس کی زکوٰۃ بھی دوں. اللہ, وبرم بوالدتی, والدہ کے ساتھ احسان کا معاملہ کروں. دیکھیے والدتی کہا, والدی نہیں کہا, اس لیے کہ والد تھے ہی نہیں, بغیر والد کے پیدا ہوئے. ولم اجعلنی جبارن شقیہ, والسلام علیہ یوم ولدت, سلامتی ہو اس دن جس دن کے میں پیدا کیا گیا. ویوم اموت, اور جس دن میں موت دیا جاؤں گا. ویوم ابعث حیا, اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذالک عیسی ابن مریم, یہ ہے عیسی ابن مریم تم نے جس کا کلام سنا. قول الحق الذی فیہ یمترون, سچی بات یہی ہے لوگ جس کے بارے میں شک و شبہ کرتے ہیں, یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں. لوگوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ کہہ رکھا ہے. اسی سورت کے بالکل آخر میں ایک آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آدمی کو حسرت ہوگی اپنے اعمال پر, نیکوں کو بھی حسرت ہوگی, بروں کو بھی حسرت ہوگی. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسرت کیوں ہوگی؟ فرمایا نیکوں کو حسرت اس پر ہوگی کہ انہوں نے نیکیاں اور زیادہ کیوں نہیں کی, یعنی جو نیکیاں وہ لے گئے وہ بہت کم ہیں, اگر نیکیاں زیادہ کرتے تو درجات اور زیادہ اچھے ملتے, عالی ملتے. اس لیے کاش کہ ہم دنیا میں اور زیادہ نیکیاں کرتے. اور بروں کو حسرت یہ ہوگی کہ ہم نے اچھے عمل کیوں نہیں کیے. تو اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ نیک ہیں, جو عمل ہم کر رہے ہیں اس پر ہم قناعت نہ کریں. دنیا کے مال پر ہم قناعت نہیں کرتے, تھوڑا سا ہوتا ہے تو اور زیادہ حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں. تو جتنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں میرے عزیزو, اس سے اور بڑھ کر نیکیاں کرنے کی کوشش کرو. کہ جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ یہ بھی اس کی توفیق ہے, لیکن اللہ تعالی ہم سے اور نیکیاں کرا لے تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے باعث حسرت نہ ہو. اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہماری مدد فرما, ہر قسم کے شر و فتنوں کو اے اللہ ہم سے دور فرما. ہم تیرے بندے ہیں, اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, جو کوتاہی ہم میں ہیں اے اللہ ان کو دور فرما دیجیے, اے اللہ جو ہم میں کمی ہے اے اللہ اپنے فضل سے اس کو دور فرما دیجئے. ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں, ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں, اور ایسے کاموں کو کرنے کی توفیق دیجئے جن سے آپ خوش ہوتے ہوں اور راضی ہوتے ہوں. اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, گانے بجانے سے, گانوں کو سننے سے, اسی طریقے سے اللہ فلمیں دیکھنے سے, ڈرامے دیکھنے سے, اور ٹی وی پر دوسرے واہیات پروگرام دیکھنے سے یا اللہ اپنے فضل سے ہماری حفاظت فرما, بے حیائی سے, عریانی سے, فحاشی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے کسی بھی امر میں, چھوٹی سے چھوٹی مخالفت ہو یا بڑی سے بڑی, اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ چھوٹے سے چھوٹا عمل, چھوٹی سے چھوٹی نیکی, اے اللہ جس سے آپ خوش ہوتے ہوں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ انہیں بھی اور ہمیں بھی اپنے حکموں کا فرما بردار بنا. الہ العالمین جو والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اولاد کو فرما بردار بنا, اور جو اپنی اولاد کے رشتے نہ آنے سے پریشان ہیں اے اللہ ان کی اس پریشانی کو بھی دور فرما, جوڑ کے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت رخصت آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم.